السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پہلے کچھ خبریں پاکستان سے متعلق. پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کو ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے مذاکرات کیے ہیں. پائیدار امن کی تشکیل میں نوجوانوں کے مثبت کردار کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی ابھرتے ہوئے نمایاں نوجوان رہنماؤں کی عزت افزائی کے لیے 2 مئی کو 10 ایوارڈز دے گا. جن 10 نوجوانوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے ان میں ایک پاکستانی نوجوان لڑکی دانیہ حسن بھی شامل ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی کارروائیوں میں 13 مشتبہ عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف 4 دن تک جاری رہنے والی احتجاجی ہڑتالوں اور عوامی مظاہروں کے بعد جمعرات کو بازار کھل گئے، ریل اور دوسری پبلک ٹرانسپورٹ سروسز بحال ہو گئیں، اور چند اضلاع کو چھوڑ کر وادی کشمیر کے تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے ہیں. جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر پارک گنہے کو 24 سال قید کی سزا سنائی ہے. ان پر بدعنوانی اور اختیارات کے بے جام استعمال کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں. برازیل کے ایک جج نے سابق صدر لولا دا سلوا کو حکم دیا ہے کہ وہ 12 سال قید شروع کرنے کے لیے خود کو جمعے کی شام تک جنوبی شہر کریتیبا کے حکام کے حوالے کر دیں. جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما جمعے کے روز عدالت کے بھرے کمرے میں پیش ہوئے. ان کے خلاف بدعنوانی کے ان الزامات میں طویل عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے جن پر عوام کے شدید احتجاج کے بعد زوما کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا. ملائیشیا کے اسکینڈلوں میں گھرے وزیراعظم نجیب رزاق نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے گی تاکہ عام انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے جو آئندہ ماہ متوقع ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ ان پالیسیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے جن کے تحت آن لائن پرچون فروش امیزون ان کے خیال کے مطابق غیر منصفانہ فوائد اٹھا رہا ہے. اور روس نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے ایک شہری اور سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کا الزام ماسکو کے سر دھر کر آگ سے کھل رہا ہے، جس پر اسے پچھتانا پڑے گا. اور امریکی دفاعی حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ شام کے بارے میں حکمت عملی یا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کچھ ہی روز قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس بات کو دہرایا تھا کہ امریکی افواج شام سے واپس بلائی جائیں گی. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. جیسا کہ ہم نے آپ کے شروع میں بتایا کہ پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کابل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وہاں کے اعلی حکام سے مذاکرات کیے ہیں. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق.
جی، وزیراعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کی صبح اپنے ایک وقت کے ہمراہ کابل پہنچے. جب وہ افغانستان کے صدارتی محل پہنچے تو صدر اشرف غنی نے خود ان کا استقبال کیا، اور اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ایوان جو صدارتی محل ہے کابل میں، وہاں پر بات چیت کے بعد پھر پاکستانی وفد جو ہے وہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملا، جبکہ اس کے علاوہ کئی دیگر جو افغان رہنما ہیں جن میں گلبدین حکمت یار بھی ہیں حزب اسلامی کے، انہوں نے بھی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی. یہ اس دورے کو مبصرین اہم اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تناؤ کسی صورتحال تھی وہ اس کو کم کرنے میں یہ معاون ثابت ہوگا. افغان صدر نے اس دورے کی دعوت دی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ریاست کی سطح پر بات چیت جو ہے اس کو بحال کرنا ہے. اس دورے کے سے قبل دونوں ممالک کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے کئی ادوار ہوئے، جن کے بعد بالآخر یہ دورہ طے پایا، اور اس میں ایک وسیع ایجنڈے کے ساتھ پاکستانی وفد وہاں گیا، جس میں نہ صرف افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر بات چیت شامل تھی بلکہ جو خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششیں ہیں, اور 28 فروری کو جب صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی, اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ ایک اہم ہے, کیونکہ پاکستان کو افغانستان میں امن و مصالحت کے حوالے سے ایک اہم ملک قرار دیا جاتا رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے یا ویسے ہی طالبان نے کسی قسم کے رد عمل کا یا بیان کوئی دیا ہے؟
جی اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس وقت تک تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن جو طالب کیونکہ ابھی تک اس بات چیت کن معاملات پر ہوئی ہے اس بارے میں کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ جس پر رد عمل سامنے آ سکے. البتہ وہ افغان رہنما جو کسی نہ کسی طرح سے افغانستان سے حکومت سے بات چیت میں شامل رہے, جس طرح حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار ہیں, تو وہ ان کا وزیر اعظم سے ملنا اور اس کے علاوہ افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل جو ہے جسے ہائی پیس کونسل کہا جاتا ہے اس کے سربراہ کا وزیر اعظم سے ملنا, اس سے یہ لگتا ضرور ہے کہ اس دورے کا ایک اہم نقطہ وہ امن و مصالحت کی کوششیں بھی تھیں جن کے ذریعے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے.
جی ہاں یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو کچھ اور خبریں اور ان کی تفصیلات. پائیدار امن کی تشکیل میں نوجوانوں کے مثبت کردار کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے نمایاں نوجوان رہنماؤں کی عزت افزائی کے لیے 2 مئی کو 10 ایوارڈز دے گا. محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے اخباری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تیسری سالانہ تقریب بدھ 2 مئی کو محکمہ خارجہ میں منعقد ہوگی. بیان کے مطابق تقریب میں امن, معاشی افزائش اور مواقع کو فروغ دینے میں شراکت داروں کی کوششوں کو اجاگر کیا جائے گا. 10 نوجوان جن کو ایوارڈ دیے جائیں گے ان میں ایک پاکستانی نوجوان لڑکی دانیہ حسن بھی شامل ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی اپنے نمائندے محمد اشتیاق سے اور ہم بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیراعظم افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کے اہم مذاکرات ہوئے ہیں. افغانستان میں پاکستان کے وزیراعظم کے دورے کے بارے میں امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو.
So there's a lot of moving parts currently with regard to Afghanistan, including peace mediation efforts in Uzbekistan, including a
افغانستان کے بارے میں کئی باتیں ہیں جن میں قیام امن کی کوشش, انڈونیشیا میں حال ہی میں ختم ہونے والی کانفرنس بھی ہے جس سے معاملات ایک سیاسی حل کی جانب یا کم از کم کشیدگی کم کرنے کی جانب ماضی کی نسبت زیادہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں. یہ سوال کہ آیا پاکستان اس عمل کا حصہ ہے, میرے خیال میں اب بھی ایک کھلا سوال ہے. ٹرمپ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ عمل کے مسئلے سے زیادہ اس کے حل کا حصہ ہے, اسے بین الاقوامی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے یا کم سے کم کشیدگی کم کرنے کے لیے کہیں زیادہ بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
افغانستان کے میں پاکستان کے وزیراعظم کے دورے کے بارے میں امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے گفتگو کر رہے تھے قمر عباس جعفری. اور کچھ مزید خبریں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی کارروائیوں میں 13 مشتبہ عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف 4 دن تک جاری رہنے والی احتجاجی ہڑتالوں اور عوامی مظاہروں کے بعد جمعرات کو بازار کھل گئے, ریل اور دوسری پبلک ٹرانسپورٹ سروسز بحال ہو گئیں اور چند اضلاع کو چھوڑ کر وادی کشمیر کے تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے. لیکن تعلیمی اداروں کے کھلتے ہی کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات نے کلاسوں کے بجائے سڑکوں کا رخ کیا اور بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا. جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر پارک گن ہے کو 24 سال قید کی سزا سنائی ہے. ان پر بدعنوانی اور اختیارات کے بے جا استعمال کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں. قومی ٹیلی ویژن پر جمعے کے روز نشر ہونے والے فیصلے میں سول کی سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاک کو رشوت ستانی, طاقت کے ناجائز استعمال اور دوسرے الزامات کا مجرم قرار دیا. برازیل کے ایک جج نے سابق صدر لولا دا سلوا کو حکم دیا ہے کہ وہ 12 سال کی قید شروع کرنے کے لیے خود کو جمعے کی شام تک جنوبی شہر کریتیبا کے حکام کے حوالے کرتے ہیں. گرفتاری کے یہ احکامات اس کے چند گھنٹے بعد جاری کیے گئے جب برازیل کی چوٹی کی عدالت نے 5 کے مقابلے میں 6 ووٹوں سے دا سلوا کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ اپیل کی سماعت کے دوران اسے قید میں نہ رکھا جائے۔ اور کچھ روز قبل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس بات کو دہرایا تھا کہ امریکی افواج شام سے واپس بلائی جائیں گی۔ اس ضمن میں دفاعی حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ حکمت عملی یا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل کینیتھ میکنزی نے جمعرات کے روز پینٹاگون کے اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دراصل کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ روس نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے ایک شہری اور سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کا الزام ماسکو کے سر دھر کر آگ سے کھیل رہا ہے، جس پر اسے پچھتانا پڑے گا۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران عالمی ادارے میں روس کے سفیر نے اپنے خطاب میں برطانیہ کے الزام کو جھوٹ اور بے سر و پا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک برطانوی شہری کو زہر دینے کے معاملے میں ملوث نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ آئندہ عام انتخابات کے مستقبل سے متعلق سوالات اٹھ رہے ہیں، سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس بروقت انتخابات کے اپنے اعلان پر عمل کرانے کے ساتھ تمام جماعتوں کے لیے یکساں مواقع کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان میں رواں سال ہونے والے عام انتخابات سے پہلے بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ یہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ تاہم پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں ایسے کسی اقدام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور عدلیہ کسی غیر آئینی اقدام کو قبول نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر نہ ہو سکیں۔ ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے بر وقت انعقاد کے حق میں ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوششیں ملک کے جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکمران جماعت اور سابق وزیر اعظم نواز شریف عوام میں مقبول رہتے ہیں اور ان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو شاید انتخابات ملتوی کرنے کی کوشش کی جائے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔
یہ آسان تو نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا اور یہ بڑا نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہت ہی بدقسمت سٹیپ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرے گا۔ جو اگر ایسا کرے گا وہ حقیقت یا تو بات سے بے بہرا ہوگا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جبھی وہ کرے گا۔
واضح ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور فوج کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف سابق وزیراعظم نواز شریف نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے بر وقت انتخابات سے متعلق بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کے معاملے کا نوٹس بھی لینا چاہیے،
مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ پھر سب کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، معیار سب کے لیے برابر ہو۔
واضح رہی کہ پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کے گزشتہ ماہ کے اوائل میں ہونے والے انتخابات کے دوران ملک کی تقریباً تمام بڑی جماعتوں کی طرف سے ایسے الزامات سامنے آئے کہ بعض امیدواروں نے ووٹ کے اصول کے لیے پیسے اور اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔ تاہم اس حوالے سے اب تک کسی بھی جماعت یا فرد کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ٹھوس شواہد فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 48 گھنٹوں کے دوران اغوا کے بعد سر قلم کیے جانے کا دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں لشکر طیبہ کے عسکریت پسند ملوث ہو سکتے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک نوجوان کو اس کے گھر سے بندوق کی نوک پر اغوا کرنے کے بعد اس کا سر قلم کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 25 سالہ منظور احمد بٹ کی بغیر سر کے لاش شوری زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں سیبوں کے ایک باغ میں ملی۔ یہ جگہ مقتول کے گھر سے چند میل کے فاصلے پر ہے، جہاں سے مسلح افراد اسے اور اس کے والد کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پولیس کہتی ہے کہ قتل کیے گئے نوجوان کا والد عبدالغفار اغواکاروں کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، حالانکہ فرار ہونے کی کوشش کے دوران وہ ان کی فائرنگ میں زخمی ہوا تھا۔ یہ واقعہ اسی علاقے میں ایک اور شہری منتظر احمد پرے کو مسلح افراد کی طرف سے اس کے سسرال سے اغوا اور پھر قتل کیے جانے کے 2 دن بعد پیش آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پہلے واقعے میں مسلح افراد نے نجی گھر میں زبردستی گھس کر افراد خانہ پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا، جس سے ایک خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے دونوں واقعات کے لیے لشکر طیبہ کو، جسے امریکہ اور بھارت نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لشکر طیبہ نے تاحال اس الزام پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے اس استفسار پر کہ اغوا اور قتل کے پہلے واقعے کے بعد پولیس دوسرے واقعے کو روکنے میں ناکام کیوں ہوئی، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے کہا،
پولیس کے پاس 50 آنکھیں تو ہیں نہیں کہ آپ کے ملٹنٹ کدھر چھپے ہیں اور لوگوں نے کہاں ان کو پناہ دی ہے۔ اگر کسی سول آدمی کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، یہ تو ملٹنٹ جانے یا جو لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں وہ جانے، یہ ان کے پولیس اپنے سے کوشش کر سکتی ہے۔
اس دوران مسلم اکثریتی وادی کشمیر اور جموں خطے کی چناب وادی کے بعض علاقوں، جن میں بانہال کا قصبہ بھی شامل ہے، بھارتی حفاظت دستوں کی حالیہ کاروائیوں میں 13 عسکریت پسندوں اور 5 شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو کی گئی ہڑتال کے دوران، جس کے لیے اپیل تاجروں کی ایک انجمن نے کی تھی، وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ غم و غصے سے بھپھرے نوجوانوں اور 9 عمر لڑکوں نے پولیس اور نیم فوجی دستوں پر سنگ باری کی۔ حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والوں کے بیچ اشک آور گیس کے گولے پھینکے، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کہتی ہے کہ زخمیوں میں اس کا ایک تھانے دار بھی شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حفاظتی دستوں کی تازہ کارروائیوں کے دوران 1 عسکریت پسند کو ہلاک اور 1 کو گرفتار کیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھنے والے تجارتی جنگ کا ذمہ دار چین اور اس کی طرف سے بہت لمبے عرصے سے اپنائے گئے ناجائز طریقہ کار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر ترجمان نے جمعرات کو بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کے کوئی اقدامات فی الحال نافذ نہیں کیے گئے، تاہم امریکہ کے لیے صورتحال غیر مستحکم ہے اور زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتیسا ہوک کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
امریکی خریدار عموماً ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ملنے والی چینی مصنوعات جیسے ملبوسات، الیکٹرانکس، کھلونے اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء سستے داموں خریدنے کے عادی ہیں۔ اب اگر امریکی حکومت چینی مصنوعات پر محصولات یا ٹیرفز عائد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر امریکیوں کے لیے ایسی مصنوعات سستے میں ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی قسم کے خدشے کا اظہار نیو یارک کی ایک رہائشی ان الفاظ میں کر رہی ہیں۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میری کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو میں زیادہ خریداری نہیں کر پاؤں گی۔ امریکہ کے محصولات بڑھانے کے جواب میں چین نے اپنی بنائی ہوئی ایسی مصنوعات کی ایک فہرست جاری کی ہے جن کی قیمت اس فیصلے کے عائد کیے جانے کے بعد بڑھ سکتی ہے۔ ان میں سویابین اور اس سے بنی اشیاء، گاڑیاں اور کیمیکل اشیاء شامل ہیں۔ ریاست ایلینوائے کے ایک کسان جان کیفنر اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو ایک پیغام میں کہہ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ ایسے اقدامات بھی نہ کریں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی نیشنل اکنامک کاؤنسل کے لیری لوڈوک نے جمعرات کے روز صدر ٹرمپ کی پالیسیز کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
The damage to our economy comes from China's restrictive practices.
ہماری معیشت کو درپیش نقصانات چین کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ الزام چین پر عائد ہوتا ہے، وہ ایسا دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ پر اس کا الزام عائد نہ کیجیے، ٹرمپ وہی کر رہے ہیں جو دنیا میں ہر شخص کہتا ہے کہ میں کروں گا۔ دوسری جانب چین میں موجود امریکی تجارت کے ایک ماہر ولیم زیرٹ نے کہا ہے کہ فی الحال دونوں جانب سے محصولات میں اضافے کا اطلاق نہیں ہوا۔ بھلے معاملہ 1,000 مصنوعات کا ہو یا 5,000 مصنوعات کا، میں امید کرتا ہوں کہ محصولات عائد کرنے سے پہلے دونوں جانب سے بات چیت میں پیش قدمی ضرور ہوگی۔ اور اس مسئلے کے حل کی کوشش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ویسٹ ورجینیا میں اسی حوالے سے ہونے والی ایک راؤنڈ ٹیبل بحث میں ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک بار چین اور امریکہ کے درمیان معاملات سیدھے ہو جائیں تو دونوں ملکوں کے تعلقات بہترین ہو سکتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے سابق صدر پاک گن ہے کو 24 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر بدعنوانی اور اختیارات کے بے جا استعمال کے جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ قومی ٹیلی ویژن پر جمعے کے روز نشر ہونے والے فیصلے میں سول کی سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے پاک کو رشوت ستانی، طاقت کے ناجائز استعمال اور دوسرے الزامات کا مجرم قرار دیا۔ چیف جج کم سی یون نے یہ اعلان کیا۔
박근혜 피고인에 대해서 판결을 선고합니다. 박근혜 피고인의 징역 24년 및 벌금 100만
چیف جسٹس کم سی یون کہہ رہے ہیں ہم مدعا علیہ پاک گن ہے کے لیے فیصلہ سناتے ہیں۔ عدالت مدعا علیہ پاک گن ہے کو 24 سال قید اور 16.8 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کرتی ہے۔ اگر ملزمہ جرمانہ ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے تو اسے اس کی سزا کے طور پر مزید قید بھگتنا ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وسطی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کے کارواں پر تنقید کے ایک دن بعد وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ میکسیکو سے متصل اپنی سرحد پر نیشنل گارڈز تعینات کر رہا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب صدر ٹرمپ کے کانگریس سے ان مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ امیگریشن سے متعلق خلا کو پر کریں۔ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
فوری طور پر اٹھائے جانے والے حالیہ اقدام کو وائٹ ہاؤس خلا کو پر کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ اس بارے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹین نیلسن کا کہنا تھا، صدر صاحب نے نیشنل گارڈ کے عملے کو سرحد پر جانے کی ہدایت کی ہے۔ صرف ایک روز قبل ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسطی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کے ایک کارواں پر تنقید کی تھی۔ اس کارواں کا اہتمام ایک غیر سرکاری تنظیم پیپل ود آؤٹ بارڈرز کرتی ہے۔ اس کارواں میں شامل بہت سے افراد غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے کے بعد پناہ کے لیے درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ اس کارواں میں شامل ہنڈورس کے باشندے گسٹاوو سانچیز کا کہنا ہے، ان لوگوں کو روکنے کی طاقت صرف خدا کے پاس ہے، وہ یعنی ٹرمپ فوج تعینات کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کی مرضی ہوئی کہ یہ جاری رہے تو یہ کارواں جاری رہے گا۔ گو کے 1200 افراد پر مشتمل اس کارواں میں شامل افراد میں سے چند ہی آئندہ ماہ تک امریکہ کی سرحد تک پہنچ پائیں گے، لیکن مضبوط سرحدوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے دوسروں کو شہ ملتی ہے۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز سے وابستہ مارک کراکورین کا کہنا ہے،
There has to be a firm response, otherwise you're advertising to people who aren't.
اس پر سخت رد عمل ہونا چاہیے، ورنہ آپ ان لوگوں میں جو ابھی اس کارواں میں شامل نہیں ہیں یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے امریکہ آ سکتے ہیں۔ کانگریس نے 1600 کلومیٹر لمبی دیوار کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات میں سے صرف تھوڑے سے حصے ہی کو منظور کیا ہے، جس کے بعد صدر ٹرمپ متبادلات پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، جب تک ہم دیوار اور مناسب سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرتے تب تک فوج سرحدوں پر تعینات رہے گی۔ حالیہ برسوں میں نیشنل گارڈ کو سرحد پر تعینات کرنے والے صدر ٹرمپ تیسرے صدر ہیں، تاہم اس تعیناتی کی اپنی حدود ہے۔ اس بارے میں کیٹو انسٹیٹیوٹ کے ڈیوڈ بائر کہتے ہیں،
The military is prevented from partaking in any kind of domestic law enforcement.
فوج کو قانون کے نفاذ کے لیے داخلی سرگرمیوں میں شریک ہونے سے باز رکھا گیا ہے۔ نیشنل گارڈ سے تھوڑا مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آئین اسے سرحد پر گشت کی اجازت نہیں دیتا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب بھارتی فلمی دنیا، بالی ووڈ کی خبروں کے ساتھ ہمارے اردو ٹی وی کی ساتھی وردا خلیل۔
سٹار وارز فلم میں پرنسس لیا کا کردار نبھانے والی اداکارہ کیری فشر کے انتقال کے بعد ان کی جگہ کون لے گا؟ 10,000 کا کہنا ہے میرل سٹریپ۔ میرل کے مداحوں نے ایک پیٹیشن کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیری کے انتقال کے باعث پرنسس لیا کا کردار ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس کے لیے میرل سٹریپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ کیری فشر آخری بار دسمبر 2017 میں ریلیز ہونے والی سٹار وارز دی لاسٹ جیڈائی میں پرنسس لیا کے کردار میں نظر آئیں۔ ان کا انتقال 2016 میں ہو گیا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک اور گلیمرس جوڑی میں پڑ گئی ہے دراڑ۔ ایکٹر چیننگ ٹیٹم اور ان کی بیوی جینا ڈیوون نے شادی کے 9 سال بعد اس ہفتے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ کہا جا رہا تھا کہ چیننگ، جو 60 سے 80 ملین ڈالر کے اثاثوں کے مالک ہیں، ایک سال سے فلمیں لینے سے انکار کر رہے تھے اور اپنے لاس اینجلس والے گھر میں بھی نہیں رہ رہے تھے۔ چیننگ اور جینا نے اپنی علیحدگی کے فیصلے سے انٹرنیٹ پر فینس کو آگاہ کیا، تاہم اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ دنیا کے جانے مانے کین فلم فیسٹیول نے لگا دیا ہے سیلفی بین۔ فیسٹیول کے حکام کے مطابق 8 مئی سے شروع ہونے والے فلمی میلے میں ریڈ کارپٹ پر کسی کو سیلفی لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے لی چھپ کر سیلفی تو اسے فلم نہیں دیکھنے دی جائے گی۔ اس پابندی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ رک کر سیلفی لینے والے ریڈ کارپٹ پر آمد و رفت میں خلل ڈالتے ہیں، جس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ کیا ڈوین دی راک جانسن امریکہ کے اگلے صدر؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
معذرت چاہتے ہیں، ہماری ساتھی وردہ خلیل ہالی ووڈ کی خبریں آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں، بالی ووڈ کی نہیں۔ فلوٹ سازی اور موسیقی سے دلچسپ رکھنے والے لاہور کے مختار حسین نے موسیقی اور آرٹ کی خاطر اپنے گھر اور آبائی شہر کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بارے میں سمن خان کی لاہور سے رپورٹ۔
میرا نام مختار حسین ہے اور میرا تعلق جنگ سے ہے، حق باؤ کی نگری سے۔ بانسری سے مجھے بچپن سے عشق ہے۔ میں بلوچ ہوں نا، مجھے ذرا رشتہ داروں سے نہ شرم آتی، وہ کہیں گے یہ بلوچ ہو کے یہ میراثیوں والا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں مجھے شرم نہیں آتی، میرا شوق ہے۔
رشتہ دار، برادری کے لوگ مختار کے پیار کو برا بھلا نہ کہیں، تبھی وہ تقریباً 30 سال پہلے اپنا علاقہ چھوڑ لاہور آ بسا۔ کرائے کے ایک کمرے میں اپنی دنیا بسائی اور بانسری سے اپنی محبت کے سہارے روزگار کمانا شروع کیا۔ یہاں وہ بانس کی چھڑی کو کھوکھلا کرتا ہے اور اس میں سات سوراخ کر کے ایک سریلا آلہ تیار کرتا ہے۔
لاہور میں مجھے کم سے کم 25 سال ہو گئے ہیں، 30 سال جی، اور میں نے ہر جگہ پہ بانسری بیچی ہے، داتا صاحب، نارکلی، یہاں مین مارکیٹ، لبرٹی اور برکت مارکیٹ، ایسے مختلف علاقوں میں چل پھر کے میں بچوں کی روزی کماتا ہوں۔ ہر شہر میں گیا ہوں، پنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوٹا، ایسے مختلف شہروں میں، کوئی ایسا شہر نہیں جو میں اس فن کو، ہر شہر میں میں لے کے گیا ہوں۔ اس فن کو سیکھنے والے بہت ہیں اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے۔
10 سال استاد کی خدمت کی، تب جا کر مختار سروں میں ڈوبی اس دنیا میں اترنے کے قابل ہوا۔
بانسری کا جو ہے نا، ایک خاموشی کے ساتھ تعلق ہے، اس خاموشی میں بانسری خوبصورت اور اچھی لگتی ہے، اور اس کے ٹائم ہوتے ہیں راگوں کے، کوئی صبح کے راگ ہیں، کوئی شام کے ہیں، ٹوڑی ٹھاٹ، میاں کی ٹوڑی، ایسے اور بھی ٹوڑیاں ہیں۔ صبح کے راگ بھیرو ہو گیا، راگ بھیرو وہ صبح کا راگ ہے جی، شام کا جو ہے وہ ایمن کلیان ہے، کلیان ٹھاٹ سے تعلق ہے اس کا، ایمن کلیان، ایسے کافی ہیں۔ تو میرے ذہن کے مطابق یہ علم جو ہے ایک سمندر ہے، یہ بانسری کا سر ہر چیز سے میچ کر سکتا ہے، تمبے سے، گٹار سے، ستار سے، ہر چیز سے، اور کوئی بھی ساز ایسا نہیں ہے جو بانسری سے علیحدہ ہو۔ بانسری جو ہے اکیلی بھی بج سکتی ہے، یہ ایسا ساز ہے جس ساز کے ساتھ یہ لگ جائے نا، اس ساز کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
پانچ کالے اور 7 سفید سروں والی بانسری ہارمونیم کے ساز کے حساب سے بنتی ہے۔ مختار کو اکثر ایسی محافل میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں اس فن کے قدردان ہوتے ہیں اور اچھے انعام سے نوازتے ہیں۔
پاکستان!
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتہ کون سی خبر आपके काम आ जाए.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर.
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात.
पाकिस्तान में इस और शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद. पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए हुकूमती टैक्स असलाहत के मनसूबे को मुस्तरद करते हुए उस पर नुकताचीनी की है. इस्लामाबाद से रिपोर्ट है मोहम्मद जलील की.
پاکستان کی حزب مخالف کی جماعتوں نے حکومت کی طرف سے متعارف کروائی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے ناجائز اثاثے بنائے. واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جمعرات کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ افراد جن کے ملک کے اندر یا باہر غیر قانونی اثاثے یا سرمایہ ہے وہ ایک بار مقررہ شرح سے جرمانہ ادا کر کے اپنے اثاثوں کو قانونی بنا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جمعے کو حیدرآباد میں ایک نیوز کانفرنس میں حکومت کی طرف سے ایسے وقت ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کروانے سے متعلق سوال اٹھایا جب اس کی مدت ختم ہونے میں بہت کم عرصہ باقی رہ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی جماعت انتخابات جیت گئی تو وہ اس اسکیم کو ختم کر دیں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے غیر قانونی اثاثے بنا کر اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی.
تو میں اس میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے.
دوسری طرف زیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام لوگوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے.
جو اسکیم لا رہے ہیں اس میں ہم پورا قانونی تحفظ دے رہے ہیں اور ہر طریقے سے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے. اور
اگرچہ حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی کہ اس اسکیم سے حکومت کے محصولات میں کتنا اضافہ ہوگا, تاہم بعض مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائی ہے. رانا افضل نے کہا کہ اگرچہ حکومت کے پاس ایسے کوئی اعداد و شمار موجود نہیں کہ ملک اندر یا باہر پاکستانی شہریوں کے پاس غیر قانونی اثاثوں اور سرمایہ کی کل مالیت کتنی ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں حکومت کو اس ایمنسٹی اسکیم سے $10 ارب کے محصولات حاصل ہو سکتے ہیں. واضح رہے کہ وزیر اعظم عباسی نے کہا تھا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے رواں سال 30 جون تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد حکومت اثاثے چھپانے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرے گی, تاہم انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے سیاسی افراد اور ان کے زیر کفالت افراد مستفید نہیں ہو سکیں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں ٹیکس کی معافی کے بارے میں بعض حلقوں نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ان پر ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے گفتگو کی پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل سے.
پاکستان میں ٹیکس میں معافی دینے کی جس اسکیم کا جمعرات کے روز اعلان کیا گیا ہے اس پر اپوزیشن کے ساتھ ساتھ بعض ماہرین بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. گزشتہ روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسین کا کہنا تھا,
اس سے پہلے بھی ہم نے اسی حکومت 3 ایمنسٹی اسکیم پہلے بھی لا چکے ہیں جس کے نتائج 0/0 رہے ہیں, تو یہ چوتھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آخری جب آپ کے 40-50 دن 55 دن رہ جائے تو یہ اتنے بڑے بڑے اقدامات نہیں ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ 2-2.5 ہفتے میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 27 اپریل کو بجٹ بھی لے کر آئیں گے, تو یہ سارے اقدامات جو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں یہ تو بجٹس ہے, یہ بجٹ میں آ سکتے تھے, تو یہ بجٹ سے پہلے بجٹ کا کیوں دے دیا گیا؟ میرے نزدیک صرف یہ تھا کہ یہ حکومت وقت اس کو پارلیمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہتی تھی, یہ پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہتی تھی, کیونکہ اگر بجٹ میں لے کر لاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں پھر ڈسکس ہوتا, تو اس سے بچنے کی خاطر انہوں نے بجٹ سے پہلے ہی بجٹ اناؤنس کر دیا.
لیکن وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جبکہ گڈ منی اور بیڈ منی کی دنیا بھر میں تمیز ہو گئی ہے, ورنہ جو بیڈ منی کے چیمپئنز تھے وہ ممالک دنیا کے بڑے آنریبل ملک تھے, سوئٹزرلینڈ تھا اور تھا, لیکن اب ان کو جب احساس ہوا ہے کہ گڈ منی اور بیڈ منی میں تفریق کرنا ضروری ہو گیا ہے, تو پھر اب ایک ایسا موقع ملا ہے کہ جو ہمارے ملک کے شہری ہیں وہ جو انہوں نے ٹیکس ایویڈ کیا تھا ہم ان کو ٹیکس لے لیں ان سے, اور ان کی وہ جو ایویژن تھی اس کو رائٹ آف کریں, ان کو لیگلائز کریں, تو یہ دنیا کے کئی ممالک نے کیا ہے. پاکستان کوئی نیا کام نہیں کر رہا جس کے اوپر پاکستان کے اوپر اعتراض کیا جائے.
جب پوچھا گیا کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کو جن پر بدعنوانیوں کے الزامات مقدمات چل رہے ہیں خاص طور پر سابق وزیر اعظم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا
یہ تو پھر اب وقت ثابت کرے گا کہ وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. یہ وہ ان لوگوں کے جو خاص طور پہ میاں نواز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ تو ایک یورپ کے اندر یو کے اندر سیٹلڈ ہیں اور بزنس کر رہے ہیں اور ان کو تو پاکستان پیسہ لے کے آنے کے میں کسی ریلیف کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزنس سے پیسہ کمایا اور وہ جتنا بھی پیسہ لے کے آئیں گے. تو یہ تو پٹنگ دی ہارس کارٹ بیفور دی ہارس والی بات ہے. جب ایسا ہوگا اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ ایک میاں نواز شریف کی خاطر لاکھوں جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں ان کو ڈپرائیو تو نہیں کیا جا سکتا تھا.
اس سوال کے جواب میں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک اتنا بڑا فیصلہ فرد واحد نے کیا اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا, تو ان کا جواب تھا
فائنینشیل میٹرز کے اندر ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو, لیکن ہم اس کو ہاؤس میں بھی لے کے جا رہے ہیں. ہاؤس میں بھی ڈیبیٹ ہوگی, 10 تاریخ سے جو اجلاس شروع ہو رہا ہے اس میں اس پہ ڈیبیٹ آ جائے گی اور ہم اس کو جو ایک قانونی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی ایک قانونی طریقے سے ہوگا, آرڈیننس آئے گا اور آرڈیننس کے ذریعے یہ ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر 2/3 اکثریت سے کوئی اس کو کینسل کرنا چاہے گا تو فلور آف دی ہاؤس پہ کیا جا سکے گا.
اس سوال کے جواب میں کہ آپ کی حکومت میں اب صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں تو یہ معاملہ آنے والی حکومت کے لیے کیوں نہیں چھوڑا گیا اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آنے والی حکومت اس کو جاری رکھے گی, انہوں نے کہا
دیکھیں ہم تو پورے لیگل کور کے ساتھ دے رہے ہیں, اس کے اوپر پریزیڈنشل آرڈیننس بھی آ رہا ہے, لاز بھی امینڈ ہو رہے ہیں اور ہم ایک قانونی طور پہ لوگوں کو ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اگلی حکومت اگر اس کو بند کرنا چاہے گی تو وہ اس تاریخ سے بند کر دے گی, تو اگلی حکومت تو 1 جولائی 2018 سے پہلے نہیں آ رہی. ان کی جو نئی حکومت ہے کوئی ایسا قانون پاس نہیں جو بیک ڈیٹ سے یا ریٹروسپیکٹولی لاگو ہو, تو اس لیے یہ جو ڈراوا دے رہے ہیں یہ وہ پاکستان کے دشمن سیاستدان ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے ہنڈی سے پیسہ بھیجو, بجلی کے بل مت ادا کرو اور یہ اپنی سستی شہرت کے لیے پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کو دھوکہ دے رہے تھے. وہی والی یہ چال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام سمجھدار ہیں, ان باتوں میں نہیں آئیں گے.
یہ تھے وزیر مملکت برائے خزانہ جن کا کہنا تھا کہ آنے والی حکومت اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہوگی. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
برطانیہ کے شہر سالزبری میں سابق جاسوس سرگئی اسکریپل اور ان کی بیٹی یولیا کو اعصابی گیس سے ہلاک کرنے کی کوشش کے بعد روس اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات میں مستقل بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. برطانیہ نے اس کا الزام صریحاً روس پر ڈالا ہے. ادھر ماسکو میں اس ہفتے ایک بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس میں روس نے ایک نئی سرد جنگ کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا. ہنری رجویل کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی.
اعصابی گیس کے اس حملے کو مہینہ بھر ہو چکا ہے لیکن فورنسک تفتیش کنندگان اب بھی سالزبری کی سڑکوں پر چھان بین میں مصروف ہیں. اس واقعے نے جمعرات کو ختم ہونے والی ماسکو سیکورٹی کانفرنس پر اپنا گہرا سایہ ڈال رکھا تھا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کہتے ہیں نام نہاد اسکرپل کا قصہ محض ایک بہانہ بن گیا, خیالی یا جسے رچایا گیا تاکہ روسی سفارتکاروں کو بڑے پیمانے پر بے بنیاد طریقے سے نکالا جا سکے. ماسکو نے یہاں تک اشارہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ نے روس کو نشانہ بنانے کے لیے بہانے کے طور پر یہ کارروائی کی ہو. برطانیہ اس کی تردید کرتا ہے. پرانے اختلافات جبکہ ابھر رہے ہیں, روس نے ماسکو کانفرنس کے موقع پر ایک نئی سرد جنگ کے بارے میں انتباہ کیا. روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں روس اپنے مفادات کا دفاع کرے گا, ہمیں جتنے بھی وسائل دستیاب ہیں ہم اپنے اقتدار اعلیٰ اور آزادی کا مؤثر دفاع کرنے کے لیے انہیں استعمال کریں گے. ماسکو کانفرنس میں شام کے جنگ کی بازگشت بھی سنائی دی۔ کانفرنس میں روس کے ایک اعلی جنرل نے کہا کہ ان کے ملک کی افواج نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ تاہم ایران کے وزیر دفاع نے انتباہ کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کی تباہی پھیلانے والی صلاحیت اب بھی برقرار ہے۔ کانفرنس میں روس اور چین دونوں نے عالمی ڈپلومیسی کے معاملے میں امریکہ کی پالیسی کی مذمت کی، جسے انہوں نے امریکہ کا ترمیم پسندانہ اور یک طرفہ موقف قرار دیا۔ بہرحال اس تمام پس منظر میں باہمی اعتماد مجروح ہو رہا ہے، اور بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ غیر یقینی کی کیفیت سرد جنگ کی رقابتوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ماسکو سیکیورٹی کانفرنس کے بارے میں امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ برمن نے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے یہ گفتگو کی۔
ماسکو سیکیورٹی کانفرنس میں اس موقف کے اختیار کیے جانے کے بارے میں کہ یہ ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہے، ایلان برمن کا کہنا تھا،
Unquestionably, US-Russian relations are on a downward spiral.
اس بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ روس کے تعلقات خرابی کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ زیادہ کشیدہ اور زیادہ سرد جنگ کے انداز کے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عدم اتفاق کے موضوعات بڑھتے جا رہے ہیں اور تعاون کے موضوعات سکڑتے جا رہے ہیں، جن کی بنیاد مشرق وسطی میں روس کا رویہ، یورپ میں روس کا رویہ اور یوکرین میں اس کا رویہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا رخ بدلا نہیں جا سکتا، ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اس وقت تعاون سے کہیں زیادہ مقابلے کی صورتحال ہے۔ انہوں نے یوکرین اور سفارتکاروں کے اخراج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل قریب میں شام کا مسئلہ بھی ان تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ شام میں اب آگے کیا کیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے شام سے واپسی پر بھی غور شروع کر دیا ہے، جو یقیناً روسی مفادات کے مطابق ہوگا، لیکن صدر ٹرمپ کے مشیروں نے انہیں بتایا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت پالیسی کے ساتھ شام سے واپسی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جو کہ روس کا ایک اہم اور کلیدی ساجھدار ہے۔ چنانچہ اگر امریکہ اپنی ایران پالیسی جاری رکھنا چاہتا ہے تو شام میں اسے اپنی موجودگی برقرار رکھنا ہوگی۔ تو یہ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان مزید کشیدگی کا بھی ایک سبب بنے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے کہا تھا کہ امریکہ جلد ہی شام سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، تاہم صدر کے بیانات کے باوجود اعلیٰ فوجی اہلکار بہت ہی محتاط ہیں، اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے زور دے کر کہا ہے کہ حکمت عملی یا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی دلچسپی کم ہو چکی ہے اور وہ وہاں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہتا۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
شام سے امریکہ کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ اس بارے میں بفلو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر فیضان حق کا کہنا ہے کہ امریکہ نے شام میں اپنے فوجی اس لیے بھیجے تھے تاکہ وہ وہاں کرد ملیشیا کو تربیت دے سکیں۔ کردوں نے داعش کے خلاف خاصی کامیابیاں حاصل کیں، تاہم امریکہ کا اتحادی ترکی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کرد مضبوط ہوں گے تو وہ ترکی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ امریکہ کی کردوں کے لیے حمایت اور تربیت سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی رہی، اور امریکہ اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے۔
اور کچھ موقع ایسے بھی آئے جس میں بہت زیادہ ٹینشن پیدا ہو گئی، تناؤ پیدا ہو گیا امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے امریکہ یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بیک ڈور پہ کچھ بیز ہوئی ہوں گی، کہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ کردستان کی جو ملیشیا ہے یا ان کے جو علاقے ہیں جو منسلک ہیں یا بارڈر پہ ہیں ترکی کے حدود پر، اس میں زیادہ انکرشن نہیں کرے گا اور وہ بہت زیادہ دور تک نہیں جائے گا، اور اس کے عوض امریکہ جو ہے وہ ان کی پشت پناہی بند کر دے گا یا اس کو لمیٹڈ یا محدود کر دے گا۔
دوسری جانب مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دلچسپی اب مشرق وسطی میں ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔
دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اوباما صاحب کے زمانے میں ہی ہوا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ امریکہ اب بڑی حد تک آئل اور انرجی کے معاملے میں سیلف ریلائنٹ ہے، اس لیے اس کو مڈل ایسٹ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ پہلے تھی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنا جو تھا فوکس وہ بدل دیا تھا. یہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہونے کے بجائے ایشیا سینٹرک ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے ریسورسز بھی اور انٹرسٹ بھی شفٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. وہ تو ایک 10 سال پہلے کا فیصلہ ہے جو اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے.
تاہم ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے شام سے نکلنے کے بعد خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور ایران اور روس کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا جائے گا. پروفیسر فیضان کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کے لیے ترکی اور سعودی عرب کو مضبوط کر رہا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ملائیشیا کے اسکینڈلوں میں گھرے وزیراعظم نجیب رزاق نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی جائے گی تاکہ عام انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے جو آئندہ ماہ متوقع ہیں. رزاق نے ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں کہا کہ وہ ملائیشیا کے بادشاہ سے ہفتے کے روز پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست کریں گے. جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما جمعے کے روز عدالت کے بھرے کمرے میں پیش ہوئے. ان کے خلاف بدعنوانی کے ان الزامات میں طویل عرصے سے مقدمہ چل رہا ہے جن پر عوام کے شدید احتجاج کے بعد زوما کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا. جج نے کاروائی 8 جون تک ملتوی کر دی. 75 سالہ زوما بظاہر مطمئن نظر آئے اور اس بات کو دہرایا کہ ان پر یہ الزامات سیاسی ہیں. عدالت سے وہ ساحلی شہر ڈرمن گئے جہاں انہوں نے اپنے حامیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا. برازیل کے ایک جج نے سابق صدر لولا دا سلوا کو حکم دیا ہے کہ وہ 12 سال کی قید شروع کرنے کے لیے خود کو جمعے کی شام تک جنوبی شہر کریتیبا کے حکام کے حوالے کرتے ہیں. گرفتاری کے یہ احکامات اس کے چند گھنٹے بعد جاری کیے گئے جب برازیل کی چوٹی کی عدالت فریڈم ٹرائیبیونل نے 5 کے مقابلے میں 6 ووٹوں سے دا سلوا کی اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ اپیل کی سماعت کے دوران اسے قید میں نہ رکھا جائے. دا سلوا کو پچھلے سال رشوت کے الزام کا مجرم قرار دیا گیا تھا. ان کی ورکرز پارٹی نے عدالتی فیصلے کو برازیل میں جمہوریت کے لیے سیاہ دن قرار دیا. پارٹی کے صدر نے کہا, یہ جمہوریت کے خلاف حملہ ہے, صدر لولا کے حقوق کے خلاف حملہ ہے جو معصوم ہیں. وہ ان کے خلاف جرائم کے ثبوت پیش نہیں کر سکے, اب ان کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے. دا سلوا کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات سیاسی چال ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ ان پالیسیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے جن کے تحت آن لائن پرچون فروش ایمیزون ان کے خیال کے مطابق غیر منصفانہ فوائد اٹھا رہا ہے. ٹرمپ نے ایمیزون پر الزام لگایا کہ وہ ہموار میدان میں نہیں کھیل رہا اور کافی ٹیکس ادا نہیں کر رہا. صدر کا کہنا تھا, صدر کہہ رہے ہیں پوسٹ آفس ایمیزون کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا, یہ میں بتا سکتا ہوں, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کھیل کا میدان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہ بہت اہم ہے. ٹرمپ مغربی ورجینیا سے واشنگٹن واپس آتے ہوئے اپنے تیاری میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. پاکستان میں آباد مسیحی برادری ایک روز قبل بلوچستان میں ہونے والے حملے کے بعد بہت خوفزدہ ہے اور وہاں آباد دوسری اقلیتیں بھی اپنی سلامتی کے لیے تشویش کا شکار ہیں. اس سلسلے میں پروگرام جہارنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن, سینٹرل فار سوشل جسٹس کے پیٹر جیکب اور مذہبی اسکالر مولانا طاہر اشرفی سے گفتگو کی. ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا,
پاکستان میں ریلیجیوسٹی جتنی بڑی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جس میں ان کا رویہ معذرت خواہ ہو جاتا ہے جب بھی مذہب کا سوال آتا ہے کسی مسئلے, اور وہ ایکشن نہیں لے سکتے جو انہیں لینا چاہیے. اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, یہ ریلیجیوسٹی کا جو مسئلہ ہے یہ تو بہت پاکستان کا 70 سال پرانا مسئلہ ہے, اس میں ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے.
جی پیٹر جیکب صاحب, یہ بتائیے آپ مجھے کہ مسیح برادری اس وقت تو, اور یہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں جو مائنورٹیز میں کہی جاتی ہیں جیسے ہندوز بھی ہیں, کیا واقعی اس ملک میں صرف داعش جیسے گروپوں سے خوف زدہ ہیں؟
ایک سے زیادہ ڈرائیورز اور مینیفیسٹیشن موجود ہیں جس کو آپ ریلیجیس انٹالرنس کہہ سکتے ہیں, ایکسٹریمزم کہہ سکتے ہیں, اور اس کی مختلف سطحیں موجود ہیں. ایک بڑے پیمانے پر وہ لوگ موجود ہیں جو نظریاتی طور پر, فکری طور پر اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نفرت انگیزی
اور انتہا پسندی سے کام لینا ہے when it comes to religious minorities, تو اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے مولانا طاہر اشرفی نے جو کہ ایک ممتاز سیاسی اسکالر ہیں. مولانا ہم گفتگو کر رہے ہیں جو پاکستان میں مسیحی برادری پر یا دوسری اقلیتوں پر حملے ہوتے ہیں, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
دیکھیے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ آپ نے تو ایک معاہدہ کیا ہے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جس میں ان کی جان, مال, عزت, آبرو, حتیٰ کہ ان کے عبادت خانے اور ان سب کا تحفظ دیا گیا, اور جب انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں ہے تو پھر اس میں لکھوا دیا کہ جو غائبین ہیں یعنی قیامت کی صبح تک جو لوگ ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دے دی. اب جو غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ اس ضمانت کو پھاڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ کافرون میں ساری باتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. پاکستان کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت, لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر. یہ ملک اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جتنا غیر مسلموں کا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں. گروہ, جتھے یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ دوسروں پر مسلط
کرنے کو. جی بالکل صحیح. پیٹر جیکب صاحب, یہ بتائیے کہ اپنی سطح پر آپ حکومت کے ساتھ کچھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟
ایک تو خاص طور پر جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں اور کمیونٹی کے لوگ رابطے میں رہتے ہیں. اس وقت وزارت داخلہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کر رہی ہے اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے سول سوسائٹی کے لوگوں کو اور مجھے بھی دعوت دی بات کرنے کے لیے. ہم نے ان کو دعوت دی, اس کی دعوت پہ اپنی تجاویز اور سفارشات دی ہیں کہ کس کس طرح سے خاص طور پر نظام تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے, ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کروایا جا سکتا ہے کہ حد تک ہم انتہا پسندی اور جو عام سطح پہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے وہ اس طرح کے شدت پسند گروہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے سافٹ کارنرز ڈھونڈتے ہیں. تو یقیناً جیسے علامہ نے فرمایا, شفیع صاحب نے فرمایا کہ یہ پہلے سے معاملہ قدرے کم ہوا ہے اور اس پر کچھ حکومت نے کام کر کے دکھایا ہے, امید کی جاتی ہے کہ اس پہ اور زیادہ کام ہوگا. خاص طور پر اس کی جو نظریاتی محاذ ہے اور اس کی سرحدیں ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک کشادگی اور صلح جوئی کا ماحول پیدا ہو.
آپ ان کوششوں سے مطمئن ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کی تو مکمل طور پر بات نہیں کی جا سکتی, لیکن یقیناً کوششیں مل جل کے اسی سمت میں کرنی پڑیں گی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سامعین, ہم نے ایک نشست میں جناب زاہد بخاری سے گفتگو کی جو اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. گفتگو کا ایک حصہ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام میں سنوایا تھا اور ان سے اس پالیسی کے بارے میں پوچھا تھا. آج کے پروگرام میں ہم نے ان سے پوچھا کہ مسلمانوں کو اس پالیسی سے آگاہ کرنے اور اس کا نفاذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے. تو زاہد بخاری نے بتایا,
اس میں دو درجے ہیں کام کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں واشنگٹن میں ڈی سی ایریا میں آفس ہے اس کا, کونسل فار سوشل جسٹس کا, اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کا زیادہ ورچوئل اس کا ہے. اس میں تو ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں. یہ جو کونسل کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں, مثلا ایک بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پارٹنرشپ قائم کریں. بھائی مسلمان تو بہت 1% یا 2% ہے نا, یہی ڈبیٹ ہے نا
جی.
لیکن سوسائٹی میں اور بھی فیتھ بیسڈ اور نان فیتھ بیسڈ بے شمار گروپس ہیں کہ جو انہی مسائل کے لیے انہی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کریں, چاہے وہ ٹارچر کے خلاف ہو, چاہے وہ غربت کے لیے خاتمے کے لیے ہو, چاہے وہ پاورٹی کے لیے ہو, ہیلتھ کیئر کے لیے ہو, بے شمار ایشوز پہ. تو ہم نے اب مثلا ابھی تک کوئی 15 سے 20 آرگنائزیشن کے ساتھ نیشنلی ہم لوگ ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل پہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں کہ اس پہ کیسے کام کریں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم انہی ایشوز پہ جو جیسے مسلمانوں کے بھی ایک پلیٹ فارم بنایا یو ایس کاؤنسل فار مسلم آرگنائزیشن, اس کے تحت ہر سال کیپٹل ہل پہ نیشنل مسلم ایڈوکیسی ڈے کرتے ہیں, اور اس میں مثلا مسلم بین ہے, یہ امیگریشن کا ایشو ہے, یا انٹرنیشنل برما کا ہے، پیلسٹائن کا ہے، یا مسلمانوں کا یہاں کنٹریبیوشن ہے، اس کو کانگریس سے اور سینٹ سے ریکگنائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلے سال جیسے 450 مسلمان آئے اور ہم نے کوئی دو دن میں کوئی تقریباً 230 ملاقاتیں کی سینیٹر اور کانگریس مین کے آفیسز میں، جہاں پہ یا تو وہ خود تھے یا ان کا اسٹاف تھا۔ تو اس سال پھر یہ مئی 7 اور 8 کو ہو رہا ہے، اور اسی میں پھر ہم یہی جو ٹریننگ ہے اب ہم لوکل سطح پہ بھی لے جا رہے ہیں، اکنا کے خاص طور پہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے۔ ابھی جیسے ورک شاپ ہو رہی ہیں، ہم مختلف شہروں میں ورک شاپ دیں گے، ہوسٹن میں 10 شہروں کے بھی ایک لسٹ بنائی ہے، اس سال وہاں پہ ورک شاپ دیں گے۔ وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مقصد ہے، اور اس کا ٹول جو ہے ایک پارٹنرشپ ہے، بہت بڑا جو ٹول ہے۔ دوسرا اس کا ٹول یہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے خود ہمارے یوتھ اور ہمارا ایتھنک میڈیا، اس میں ہم نے کیسے اس کو بہتر طریقے سے اس میں کوآپریشن کرنی ہے، یہ اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہم نیشنلی بھی ایک ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں، دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کر کے، یہ یو ایس سی ایم او کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے، یہ جو نیشنل ایڈوکیسی ڈے ہے، اور یہ مختلف اسٹیٹس میں بھی ہو۔ پھر ہم مختلف اسٹیٹس میں جا کے مساجد کے ذریعے، اکنا کے ذریعے، یو ایس سی ایم او کے ذریعے، ہم وہاں پہ بھی ٹریننگ کا یہ سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ذریعے زیادہ تر کہ ہم اسکالرس کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ لکھیں، اگر پالیسی پیپر لکھنے کی ضرورت ہو، یا آلریڈی کوئی پیپر موجود ہے، پالیسی ہے، اس پہ کرٹیسزم کرنا ہے تو اس پہ بھی کیا جائے۔ لیکن ایون جو لبرل کیپٹلزم ہے، اس میں یہاں کے تو جو اسکالر ہیں ویسٹ کے، وہ تو بہت اچھی تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ابھی جذباتی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بہت ہی یعنی ٹھنڈے طریقے سے، بڑے آبجیکٹو طریقے سے اس پہ تنقید بھی ہو، اور اگر اپنے اسلامک پرسپیکٹو سے سولوشن دینا ہے تو وہ بھی بغیر جذباتی ہونے کے وہ دیا جائے کہ ہاں بھائی اس طریقے سے آپ عمل کریں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے۔
اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے مسلمانوں کے بارے میں ایک پالیسی کے نفاذ سے متعلق گفتگو آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
توانائی کی بین الاقوامی تنظیم یا آئی ای اے کے مطابق سن 2023 تک امریکہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ آئی ای اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح بیرول نے کہا ہے کہ تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے امریکہ میں پیداوار کی لہر کو جنم دیا ہے۔ توقع ہے کہ امریکہ میں خام تیل کی پیداوار سن 2023 میں ریکارڈ 1.21 کروڑ بیرل روزانہ تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت یہ پیداوار 1.60 کروڑ بیرل یومیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ روس سے آگے نکل جائے گا، جو اس وقت 1.10 کروڑ بیرل تیل روزانہ پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ میں تیل کی پیداوار میں اضافہ، ٹیکنالوجی کی ترقی، کارکردگی میں بہتری اور تیل کی قیمتوں میں معتدل اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت تیل کے کنوؤں کی کھدائی کے اخراجات کو بھی مناسب بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے قواعد و ضوابط کو بدل دیا ہے تاکہ سرکاری اور نجی اراضیوں کو تیل اور گیس اور توانائی کے دوسرے وسائل کو محفوظ طریقے سے ترقی دینے کے لیے استعمال کیا جا سکے، جن میں ہوائی چکی اور شمسی توانائی شامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ امریکہ توانائی کے شعبے میں صدر ٹرمپ کے خود کفالت کے اعلان کردہ نصب العین کے قریب پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر داخلہ رائن زنکی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ توانائی کی تلاش کے لیے نئی اراضیوں کے استعمال میں ماحولیات کے تحفظ کا اہتمام شامل ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ در حقیقت امریکہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی سرکاری اراضیوں اور پارک کے نظام میں سب سے بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اس کے لیے توانائی کے شعبے سے رقم فراہم کی جائے گی۔ باہمی تبادلہ خیال سے متعلق ایک اجلاس میں امریکہ کے وزیر توانائی رک پیری نے تیل اور قدرتی گیس کے شعبوں کو ترقی دینے کے لیے نجی شعبے کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی۔ مائع قدرتی گیس کی پیداوار میں تیزی کے ساتھ جو ترقی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ بڑا برآمدی ملک بن گیا ہے۔ توانائی کے وزیر رک پیری نے مزید کہا کہ بڑے برآمد کنندہ کی حیثیت میں امریکہ نہ صرف توانائی برآمد کر رہا ہے بلکہ آزادی کی اقدار بھی۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے اتحادی ہونا چاہتے ہیں اب یہ جانتے ہیں کہ اب ان کے ساحلوں تک توانائی کی آمد سے وہ ان ملکوں سے آزاد ہو جائیں گے جو ان کے اپنے ملکوں کی اقدار کو خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سکپ سسک۔ خالد حمید کو 9:30 تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔